बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا، اور سائل کو جھڑک مت دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو बराबर बयान करते रहना।
ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज़। सामईन, आज बुध है मुर्दात की 12, अगस्त की 3 और मुहर्रम हराम की 5 तारीख, और आपका मेज़बान गुलशन नकवी आज की पहली मजलिस की नशियात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सलाम कबूल कीजिए। सामिन, हमारी इस वक्त की नशियात का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक और उसके तर्जमे से हुआ। आज सूरह दुहा की तिलावत का शरफ हासिल किया कारी जनाब करीम मंसूरी ने। थोड़ी देर के बाद आलमी खबरें आपकी खिदमत में पेश की जाएंगी। आलमी खबरों के बाद समात फरमाइएगा प्रोग्राम अंदाज़े जहान। अंदाज़े जहान के बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे, और उसके बाद समात फरमाइएगा रमज़ान मुहर्रम हराम की मुनासबत से तरतीब दिया हुआ रेडियो तहरान का खसूसी प्रोग्राम सुबह उम्मीद, और उसके बाद तारीखी वाक़ियात पर मुश्तमिल प्रोग्राम यादों के झरोके आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा, और आज के दिन की दुआ और उसका तर्जमा हमारा इस वक्त की नशियात का आखिरी प्रोग्राम होगा। सामिन, ये थी हमारे इस वक्त नशर होने वाले प्रोग्रामों की तफसील। हम आपको बता दें कि इस वक्त आप हमारी नशियात मीडियम वेव में 765 और 1098 किलोहर्ट्ज पर समाअत फरमा रहे हैं। یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کے تائیوان دورے پر رد عمل ظاہر کیا ہے۔ پاکستانی حکومت نے عمران خان سمیت پی ٹی آئی عہدیداروں کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے نئی دہلی میں ہیرالڈ میڈیا ہاؤس پر چھاپے کو انتقامی کارروائی قرار دیا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کے تائیوان دورے پر رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ایران نے نینسی پیلوسی کے تائیوان کے دورے کی مذمت کرتے ہوئے ون چائنا پالیسی کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے نینسی پیلوسی کے دورہ تائیوان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ایک بار پھر ون چائنا پالیسی کی حمایت کرتے ہوئے امریکی حکام کے تناؤ پیدا کرنے والے رویے اور چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے اور اس ملک کے اقتدار اعلیٰ کی خلاف ورزی کی مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے صحافیوں سے امریکی حکومت کے ایک عہدیدار کے تائیوان دورے کے بارے میں پوچھے گئے سوالوں کے جواب میں کہا کہ ملکوں کے اقتدار اعلیٰ کا احترام اقوام متحدہ کے چارٹر کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے، اور اقوام متحدہ کے چارٹر کا آرٹیکل 2 اراکین کو علاقائی سالمیت کو نقصان پہنچانے اور دوسری ریاستوں کی سیاسی آزادی کو سلب کرنے والے کسی بھی طرز عمل کے بارے میں خبردار کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ممالک کی علاقائی سالمیت کے احترام کو اپنی خارجہ پالیسی کی بنیادوں میں سے ایک سمجھتا ہے، اور اس فریم ورک میں ون چائنا پالیسی کی حمایت ناقابل انکار ہے۔ واضح ہے کہ امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کو لے جانے والا طیارہ گزشتہ رات تائیوان ایئرپورٹ پر اترا۔ ایران نے سینکڑوں جدید ترین اور ترقی یافتہ سینٹری فیوج مشینوں کی تنصیب اور چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اپنے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں محکمہ ایٹمی توانائی کے ترجمان بہروز کمالوندی کا کہنا تھا کہ I-6 اور IR-1 قسم کی جدید ترین اور ترقی یافتہ سینٹری فیوج مشینوں سے کام لینے کا حکم پیر کی شام جاری کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد پارلیمنٹ کے پاس کردہ بل کے مطابق یورینیم کی سطح کو 190 سیپریٹنگ یونٹ تک پہنچانا ہے۔
جو ملکی ضروریات کی کم ترین سطح ہے۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے ترجمان نے بتایا کہ نئی سینٹری فیوج مشینوں کی تنصیب اور استعمال کی اطلاع ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی آئی اے ای اے کو دے دی گئی ہے۔ واضح ہے کہ امریکہ نے مئی 2018 میں ایران کے ساتھ ہونے والے ایٹمی معاہدے سے علیحدگی اختیار کر کے تہران کے خلاف تمام پابندیاں دوبارہ عائد کرنے کے ساتھ نئی پابندی لگانے کا اعلان کر دیا تھا۔ ایک سال تک ایٹمی معاہدے پر یک طرفہ عمل درآمد کے بعد ایران نے مئی 2019 میں ایٹمی معاہدے سے مرحلہ وار پسپائی کا اعلان کیا تھا، اور یکم دسمبر 2020 کو ایرانی پارلیمنٹ نے پابندیوں کے خاتمے اور قومی مفادات کے دفاع کا بل پاس کر کے حکومت کو ایٹمی توسیع اور ترقی کا عمل دوبارہ شروع کرنے کا پابند بنا دیا تھا۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے انسانی حقوق کا اسلامی ایوارڈ شہید صحافی شیرین ابو عاقلہ اور نسل پرستی کے خلاف جد و جہد کرنے والے ڈاکٹر مینڈیلا کو دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ بات ایرانی عدلیہ کی انسانی حقوق کمیٹی کے چیئرمین کاظم غریب آبادی نے اسلامی انسانی حقوق کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے بتایا کہ دنیا کے 22 ملکوں کی 35 شخصیات کو اسلامی انسانی حقوق ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا تھا۔ کاظم غریب آبادی کا کہنا تھا کہ 7واں اسلامی انسانی حقوق ایوارڈ اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں جام شہادت نوش کرنے والی خاتون صحافی شیرین ابو عاقلہ اور اپتھائیڈ کے خلاف جدوجہد اور فلسطینیوں کی حمایت کرنے والے ڈاکٹر مینڈیلا کو دیا جائے گا۔ واضح ہے کہ اسلامی انسانی حقوق ایوارڈ ایک اعزازی انعام ہے جو اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والوں یا انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی بھینٹ چڑھنے والوں کو دیا جاتا ہے، چاہے ان کا تعلق دنیا کے کسی بھی مذہب، قوم اور نسل سے ہو۔ امریکہ، فرانس اور برطانیہ نے ایک بار پھر ایران کی پرامن ایٹمی سرگرمیوں کے بارے میں بے بنیاد اور من گھڑت دعووں کا اعادہ کرتے ہوئے ہمیشہ کی طرح تہران سے ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد شروع کرنے کی اپیل کی ہے۔ این پی ٹی پر نظر ثانی کی 10ویں کانفرنس سے کئی بار مؤخر کیے جانے کے بعد آخرکار پیر سے اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں شروع ہو گئی ہے۔ اس موقع پر امریکی وزارت خارجہ سے جاری کیے جانے والے بیان میں، جسے امریکہ، فرانس اور برطانیہ کا مشترکہ بیان قرار دیا گیا ہے، دعویٰ کیا گیا ہے کہ سخت سفارتی کوششوں کے باوجود بقول ان کے ایران ایٹمی معاہدے کی مکمل بحالی کے لیے تاحال آمادہ نہیں ہے۔ اس بیان میں امریکہ کے ناجائز مطالبات کی جانب کوئی اشارہ کیے بغیر ہمیشہ کی طرح ایران سے ایٹمی معاہدے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2231 پر مکمل عمل درآمد پھر سے شروع کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے ایران بارہا اعلان کر چکا ہے کہ چونکہ ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی امریکہ نے کی تھی، لہذا یہ واشنگٹن کی ذمہ داری ہے کہ وہ تہران کے خلاف عائد تمام پابندیاں ختم کر کے ایٹمی معاہدے میں واپس آئے، نیز پابندیوں کے خاتمے کا ثبوت فراہم کیا جائے۔ البتہ ایران واضح کر چکا ہے کہ اسے ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ پاکستانی حکومت نے عمران خان سمیت پی ٹی آئی عہدیداروں کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پاکستان کے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنا دیا، جس کے مطابق تحریک انصاف پر ممنوعہ فنڈنگ ثابت ہو گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ نے اس فیصلے کے تناظر میں پاکستان تحریک انصاف کے پارٹی عہدیداروں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حکومت پاکستان نے بیرون ملک جانے سے روکنے کے لیے تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان، سابق گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان، سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ یوٹیلیٹی اسٹورز کے سابق چیئرمین ذوالقرنین کا نام بھی ای سی ایل میں ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستانی فوج کے لاپتہ ہیلی کاپٹر کا ملبہ مل گیا، سوار تمام افراد جاں بحق ہو گئے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے بتایا کہ بلوچستان کے ضلع خوزدار میں فوج کے لاپتہ ہیلی کاپٹر کا ملبہ مل گیا ہے۔ ہیلی کاپٹر میں سوار تمام 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے بتایا کہ جاں بحق افراد میں ڈی جی پاکستان کوسٹ گارڈ میجر جنرل امجد، کمانڈر انجینئر 12 کور بریگیڈیئر محمد خالد، میجر سعید احمد، میجر محمد طلحہ منان اور کریو چیف نائک مدثر فیاض شامل ہیں۔ اور ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے نئی دہلی میں ہیرالڈ میڈیا ہاؤس پر چھاپے کو انتقامی کارروائی قرار دیا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبرساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق کانگریس میڈیا سیل کے سربراہ جے رام رمیش نے ہیرالڈ ہاؤس پر چھاپے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ ملکی حزب اختلاف کی اہم ترین جماعت کانگریس پارٹی کے خلاف بی جے پی حکومت کی انتقامی کارروائی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام انداز جہان۔
سامعین، انداز جہاں پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، امریکہ نے ایران پر کچھ اور نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ہمارے آج کے انداز جہاں پروگرام کا یہی موضوع ہے، اور اسی موضوع پر بات چیت کے لیے ہم نے تہران میں مقیم سینئر تجزیہ نگار جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی کو دعوت دی ہے۔ تو ڈاکٹر راشد عباس صاحب، ایران پر امریکہ نے جو نئی پابندیاں لگائی ہیں، اس بارے میں آپ کا کیا تبصرہ ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکہ نے حسب معمول اور حسب توقع ایک بار پھر اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف یک طرفہ پابندیوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے تازہ پابندیاں عائد کی ہیں، اور جو خبر اس وقت ہمارے سامنے ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ امریکہ کے نائب وزیر خزانہ برائن نیلسن نے ایران کی 6 کمپنیوں اور ایک بحری جہاز پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ایک زاویے سے اگر اس موضوع کو دیکھا جائے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ امریکہ کی طرف سے ایران کے خلاف سینکشنز اور پابندیوں کا سلسلہ بہت عرصے سے جاری ہے، بلکہ اگر ہم ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی سے ابھی تک کا ایک سرسری جائزہ بھی لیں تو بڑی آسانی سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہر مہینے امریکہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی پابندی عائد ہوتی رہی ہے، اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ بعض دفعہ ایرانی میڈیا میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں کہ شاید ہی اب ایران کی کوئی معروف کمپنی یا کوئی اہم شخصیت یا کوئی اہم ادارہ رہ گیا ہو کہ جس پہ امریکہ نے پابندی عائد نہ کی ہو۔ اس لحاظ سے تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، لیکن عالمی سیاست کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو پھر اسے ایک امریکہ کا ایک اور بلنڈر قرار دیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف جب ایران ایٹمی معاہدے میں مذاکرات کی ٹیبل پہ ہے اور مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، اور ان مذاکرات میں امریکہ کی طرف سے بھی بارہا یہ بات کی گئی ہے کہ اگر اس معاہدے کی تمام شکوں پہ عمل کیا جائے تو امریکہ بھی اس پہ معاہدے میں واپس آ جائے گا، اور اس معاہدے کا بنیادی ٹارگٹ ہی اگر دیکھا جائے اسلامی جمہوری ایران کی نگاہ سے تو وہ سینکشنز کا خاتمہ ہے، پابندیوں کا خاتمہ ہے۔ 2015 میں جب یہ سلسلہ شروع ہوا مذاکرات کا تو اس وقت بھی ایران اس ارادے سے اس معاہدے میں شامل ہوا یا مذاکرات کے سلسلے میں شامل ہوا کہ اس وقت ایران کے خلاف جو یک طرفہ اور غیر قانونی پابندیاں عائد کی گئی ہیں، ایران ان کے خلاف کسی بڑے فورم میں جا کے اپنا مطالبہ پیش کر سکے کہ ان پابندیوں کو کوئی جواز نہیں ہے۔ چونکہ ایران کے خلاف امریکہ کے چاہے وہ ڈیموکریٹس صدور ہوں یا ریپبلکنز، ان کی جو ایران کے عنوان سے فارن پالیسی تھی اور بالخصوص سینکشنز کی اور پابندیوں کے عنوان سے جو ان کی پالیسی رہی ہے وہ بالکل یکساں نظر آتی ہے۔ حالانکہ ابھی جو بائیڈن کی بات ہے، جو بائیڈن نے اپنے الیکشن مہم میں ڈونلڈ ٹرمپ کی مخالفت میں یہ عندیہ دیا تھا کہ وہ دوبارہ اس معاہدے میں واپس آ جائیں گے اور ایران کے ساتھ جو کشیدگی ہے وہ کم سے کم ہو جائے گی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا میکسیمم پریشر اور زیادہ سے زیادہ دباؤ والی پالیسی ہے وہ اب بھی جاری ہے اور اسی سلسلے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اسلامی جمہوریہ ایران نے سفارتی میدان میں اپنی تمام کوششوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس ایٹمی معاہدے کے اندر اپنے سفارتی کردار کو بہت ہی احسن انداز سے نبھایا ہے. اور 5+1 ہو اور بعد میں 4+1 ہو یا جو اس وقت سے شروع ہے, ان تمام مراحل میں اسلامی جمہوریہ ایران نے عالمی قوانین کے اندر رہ کے اپنی بات بھی کی ہے, اپنا موقف بھی پیش کیا ہے اور اس سفارتی سلسلے کو, اس سفارتی طریقہ کار کو ایک عالمی قانون سمجھتے ہوئے, عالمی طریقہ کار اور مسائل کے حل کا طریقہ کار سمجھتے ہوئے ڈپلومیسی کو اور سفارتکاری کو اہمیت دی ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ جو بظاہر بڑے لمبے چوڑے دعوے کرتا ہے کہ وہ عالمی قوانین کو مانتا ہے, عالمی اداروں کی بات کو اہمیت دیتا ہے, عالمی معاہدوں کو اس نے ہمیشہ جو ہے وہ اہمیت دی. اگرچہ ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں تو امریکہ کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ دنیا کے تمام اہم عالمی جو معاہدے ہیں ان سے ایک ایک کر کے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ باہر نکل گئے, ان میں سے ایک ایران اور 5+1 کے درمیان یہ معاہدہ جو تھا جو 2015 میں انجام پایا تھا, اس میں بھی امریکہ اپنی مرضی سے اور ایک برا معاہدہ کہتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ اس سے نکل گئے تھے. لیکن جو بائیڈن کا انداز یہ نہیں تھا, وہ اس کو معاہدے کو مناسب انداز میں پیش کرتے رہے, اس کی تعریف کرتے رہے اور ان کی پوری پارٹی بھی اس معاہدے میں واپس آنے کے لیے آمادگی کا اظہار کرتی رہی ہے. لیکن جب یہ آخری ادوار جو ایران میں نئے صدر کے آنے کے بعد یعنی آقا ابراہیم رئیسی کی صدارت کے بعد کے جو مذاکرات کے دور ہیں, تو اس میں واضح طور پہ محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ مختلف ہیلے بہانوں سے اگرچہ براہ راست مذاکرات میں امریکہ شریک نہیں رہا, لیکن انڈائریکٹ وہ اس میں مذاکرات کا حصہ رہا ہے اور عمان کے اندر بھی رہا, ویانا کے اندر بھی رہا. تو اس سارے سلسلے میں اگر ایران کی طرف سے دیکھیں تو ایران نے تو ایڈیشنل پروٹوکول پہ بھی سائن کیے, رضاکارانہ بنیادوں پہ بہت سارے جو خود معاہدے کے اندر اصول اور ضوابط طے کیے گئے تھے ان سے ہٹ کے بھی اس نے اضافی طور پہ بھی آئی اے ای کے ساتھ تعاون کیا ہے اور عالمی اداروں کے ساتھ تعاون کیا ہے. لیکن ہم دوسری طرف دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ ہر روز ایک نیا بہانہ بنا کے نئی سی نئی سینکشنز بھی لگاتا ہے, نئی سی نئی پابندیاں بھی عائد کرتا ہے اور نئے بہانوں کے ساتھ ایران کو عالمی سطح پہ تنہا کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے. مثلا کیا تک بنتی تھی کہ ایران جب آئی اے ای کے ساتھ مکمل تعاون کر رہا ہے تو آئی اے ای کی طرف سے قرارداد کا پاس ہونا ایران کے خلاف, یہ خود ایران کے ان تمام سفارتی کوششوں کو نہ ماننے والی بات تھی. ایران نے ہر مرحلے پہ سفارتی کوششوں کو آگے بڑھایا, لیکن دوسری طرف چونکہ آئی اے ای بھی ایک آزاد ادارہ تو نہیں کہا جا سکتا, اس پہ بھی امریکہ کا اتنا اثر و رسوخ ہے کہ وہاں سے بھی امریکہ واشنگٹن میں بیٹھ کے آئی اے ای کے فیصلے کرتا ہے, اور جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ آئی اے ای نے ایران کے خلاف قرارداد پاس کر دی. ایران نے بھی اس پہ اپنا ایک ریئیکشن ضرور شو کیا, لیکن پہل جو ہے وہ آئی اے ای کی طرف سے ہوئی ہے. بورڈ آف گورنرز کو ایران کا وہ تمام تر تعاون بھول گیا کہ ایران نے معائنہ کاری کے عنوان سے, وہاں پہ مختلف کیمریز لگانے کے عنوان سے, ایڈیشنل پروٹوکول کے عنوان سے آئی اے ای کے ساتھ بہت آگے بڑھ کر قدم بڑھا کے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے, لیکن آئی اے ای نے اس تعاون کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے الٹا ایران کے خلاف قرارداد پاس کر دی. بہرحال ابھی جو تازہ ترین صورتحال ہے, جو نئی پابندیوں کی بات کی جا رہی ہے اور کئی کمپنیوں کو یعنی 6 سے 7 کمپنیوں کو اس وقت تازہ اس لسٹ میں شامل کیا گیا ہے, لیکن ایک بات بھی ذہن میں رہے کہ امریکہ کی طرف سے پابندیوں کی جو سیاست شروع کی گئی ہے اس کو سنجیدہ حل کے اہمیت نہیں دے رہے, وہ اس کو ایک ناکام پالیسی قرار دے رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ابھی امریکہ نے یوکرین جنگ کے تناظر میں خود روس کے خلاف بھی جو سینکشنز لگائی ہیں اس کا بھی جو ریئیکشن آیا ہے, اس سے نہ صرف روس، یورپ اور امریکہ کے درمیان مسائل پیدا ہو رہے ہیں بلکہ پوری دنیا اس سے متاثر ہو سکتی ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے خلاف بھی جو سینکشنز ہیں، جو پابندیاں ہیں، اس کے بھی دو زاویے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس سے امریکہ کی اور عالمی اداروں کی نیت واضح ہوگی کہ وہ اپنے مقاصد کے لیے، اپنے اہداف کے حصول کے لیے ہر طرح کا قدم اٹھا سکتے ہیں، اور اس میں وہ قانون اور غیر قانونی باتوں کو اور عالمی اداروں کو اور انٹرنیشنل جو ادارے ہیں ان کے فیصلوں کی اہمیت کو نہیں مانتے۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اسلامی جمہوری ایران نے ان سینکشنز سے جو فائدہ اٹھایا، اس موقع سے جو فائدہ اٹھایا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود ایک بہت بڑا جواب ہے امریکہ کی اس پالیسی کا کہ سینکشنز کسی ملک کو جو ہے وہ پیرالائز کر سکتے ہیں۔ اسلامی جمہوری ایران نے ان سینکشنز کے ان تمام تر اقتصادی ناکابندی میں اپنے آپ کو امپروو کیا ہے، اپنے مختلف شعبہ جات میں خود مقامی اپنے سائنسدانوں کے ذریعے سے، اپنی مقامی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، اپنے مقامی افراد کی کوششوں سے بہت ساری ایسی چیزوں کو کہ جو سینکشن سے پہلے سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ ایران یہ کام انجام دے سکتا ہے، اس مجبوری کی حالت میں ایران نے انجام دیا۔ یہ ایک اس کا اپنا زاویہ کہ ایران نے ان مواقع کو اپنے فائدے میں تبدیل کیا۔ لیکن اس سے امریکہ کا جو چہرہ اور امریکہ کی جو ساکھ خراب ہو رہی ہے وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ جس طرح ان سینکشنز کے دوران سخت ترین حالات میں، کرونا کی سخت ترین صورتحال میں بھی ایران پہ لائف سیونگ ڈرگز امپورٹ کرنے پہ بھی پابندی تھی، جہاں کہیں بھی امریکہ کو موقع ملتا تھا کہ ایران کہیں سے بھی کوئی لائف سیونگ میڈیسن لا رہا ہے یا اس طرح کی ضروری انسانی ضروریات کی جو چیزیں ہیں کہ جن کا کوئی کسی اور چیز سے تعلق نہیں بنتا، لیکن اس پہ بھی امریکہ نے پورا زور لگایا کہ ایک ایسی اقتصادی ناکابندی ہو اور اس انداز سے اسلامی جمہوری ایران کو مفلوج کر دیا جائے کہ ایران مجبور ہو جائے اور امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دے۔ لیکن ابھی تک کے جو ریزلٹس ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سینکشنز اور پابندیوں کی سیاست امریکہ کی نہ صرف ایران کے خلاف ناکام ہے بلکہ اس کو ایک عالمی سیاست کے تناظر میں بھی ایک انتہائی ناکام پالیسی سے تعبیر کیا جا سکتا۔
سامعین، اسی کے ساتھ اندازہ جہاں پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلی مقام آیا۔ زہ مقدر یہ کہنا آقا، بہت سے عاشق تڑپتے سے چھو آیا ہوں میں، یہ کہنا آقا، بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا۔ زہ مقدر خدا تیرا جانے والے خدا تیرا حافظ و نگہبان۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین آپ سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آلِ محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، سب سے زیادہ بخشنے والا شخص وہ ہے جو طاقت رکھتے ہوئے بھی بخش دے۔ سامعین، ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے تمام عالم اسلام بالخصوص آپ سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔
عرض کربلا، عرض نینوا، عرض کربلا، ای عرض نینوا،
نوازے پہ چلائی، اس ماہ میں جبریل سے نوحہ یہ سنا ہے،
مادمی محمد کے نوازے کا بپا ہے، یہ ماہ محرم ہے، یہ ایام عزا ہے، مادمی محمد کے نوازے کا بپا ہے۔
اس ماہ محرم نے قیامت یہ دکھائی، اس چاند نے صغرا کو خبر جا کے سنائی، ویران مدینہ ہے، بسی پر وہ بلا ہے،
مادمی محمد کے نوازے کا بپا ہے، یہ ماہ محرم ہے، یہ ایام عزا ہے، مادمی محمد کے نوازے کا بپا ہے۔
سامعین، عام طور سے مارکہ کربلا فقط ایک غمناک اور اندوہگین واقعے کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے، اور اس کا تذکرہ بھی اکثر رونے اور رلانے کے لیے کیا جاتا ہے، مگر ایسے عظیم الشان کارنامے کا ہدف جس کے سامنے عقل انسانی متحیر اور کائنات دم بخود ہے، صرف اظہار مظلومیت قرار دینا حسینی بلند نصب العین کے قطعاً خلاف ہے۔ ریگزار کربلا پر رونما ہونے والا محیر العقول واقعہ کوئی اتفاقی یا ہنگامی حادثہ نہیں ہے، بلکہ اس کی خبر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں متعدد مرتبہ دے دیا تھا، اور حسین مظلوم نے اپنے نانا سے کیے ہوئے وعدے طفلی کو کربلا کے میدان میں ادا کر کے دین اسلام کو حیات دائمی عطا کر دی۔ نبی کی آنکھ کے تارے حسین زندہ باد، علی کے راج دلارے حسین زندہ باد، مصیبتوں میں پکارا حسین ابن علی، لگا دی کشتی کنارے حسین زندہ باد، سلام کرنے کو آتے ہیں تیری چوکھٹ پر، فلک کے چاند ستارے حسین زندہ باد، ہمارے اشک بھی رومال سیدہ میں ملیں، تمہارے غم کے سہارے حسین زندہ باد، لگایا ہم نے جو معراج نعرہ شبیر، ملک بھی مل کے پکارے حسین زندہ باد،
حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، یہ کل بھی زندہ باد تھا، یہ اب بھی زندہ باد ہے، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، یہ کل بھی زندہ باد تھا، یہ اب بھی زندہ باد ہے، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ۔ زندہ باد حسین زندہ باد.
قرآن میں حدیث میں یزید کا بیان نہیں, یزید کی تو قبر کا کہیں بھی کوئی نشان نہیں,
یزید کی تو قبر کا کہیں بھی کوئی نشان نہیں,
یزید کی تو قبر کا کہیں بھی کوئی نشان نہیں. حجا بجا ہے دہر میں حسین کی اولاد ہے,
حسین زندہ باد حسین زندہ باد.
یہ کل بھی زندہ باد تھا یہ اب بھی زندہ باد ہے,
حسین زندہ باد زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد.
برائیوں کو دہر میں یزید عام کر گیا,
برائیوں کو دہر میں یزید عام کر گیا,
حسین سے لڑا تو اپنی موت آپ مر گیا,
حسین سے لڑا تو اپنی موت آپ مر گیا. جلال کا یزید نام نہ
نے اپنے لال کا یزید نام نہ رکھا, یہ کل بھی نام مراد تھا یہ اب بھی نام مراد ہے,
حسین زندہ باد حسین زندہ باد.
سامعین, جس طرح آفتاب کی شعائیں ہر گھر میں پہنچتی ہیں, بالکل اسی طرح واقعہ کربلا دنیا کی ہر قوم اور ہر خطے پر اثر انداز ہوا اور ہو رہا ہے, اور ہر جگہ اس کی گونج سنائی دیتی ہے. ہر قوم و مذہب, ہر طبقے کے افراد نے اپنے اپنے نقطۂ نگاہ سے اس واقعے کی توضیح و تفسیر کی ہے. یوں تو اس واقعے کے سلسلے میں بے شمار افکار و نظریات پائے جاتے ہیں. کسی نے اسے ایسی کھلی کتاب سے تعبیر کیا ہے جس میں ہر موضوع پر بحث موجود ہے, تو کسی نے اسے ایک مستقل مکتب فکر کی حیثیت سے دیکھا ہے. در حقیقت کربلا ایک ایسی ہم جہت درسگاہ ہے جس میں ہر شعبہ حیات کے لیے اتنے نمونے عمل موجود ہیں جنہیں جمع کرنے کے لیے کتابیں ناکافی ہیں. سر دس صرف کربلا کے ایک رخ یعنی درس اخلاق کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. اخلاق سے متعلق قرآن و احادیث میں بے شمار آیتیں اور روایتیں موجود ہیں. قرآن کریم کے بیشتر حصے میں اخلاقی پہلو نمایاں ہیں. اس میں بیان کی گئی داستانوں کا بنیادی مقصد بھی اخلاقی سدھار ہے. اس لحاظ سے اگر ہم قرآن کریم کو کتاب اخلاق کہیں تو بے جان نہ ہوگا. انبیاء کرام بھی جس مکتب کی ترویج کے لیے بھیجے گئے, دراصل وہ مکتب مکتب انسان سازی ہے. مرسلین کی بعثت کا بنیادی ہدف تزکیہ نفس اور تکمیل مکارم اخلاق ہی ہے. اسلامی احکامات کی پاسداری, صبر و استقامت, جذبہ ایثار و فداکاری, حقوق کی ادائیگی, شجاعت و امانت داری, حسن سلوک وغیرہ, یہ تمام چیزیں اخلاق اسلامی میں شامل ہیں. اخلاق کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے کربلا کے تاریخ ساز واقعے کا طائرانہ مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ کربلا کس طرح کی درسگاہ اخلاق ہے. فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے محمد حنفیہ کو جو وصیت نامہ لکھ کر دیا تھا, اس میں اپنے مقصد سفر کی طرف روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا تھا, میرا یہ سفر اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے ہے. میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دوں اور انہیں برائی سے بچاؤں, اور اپنے نانا اور بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت پر چلوں, جس ہدف اور مقصد کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے وطن کو خیر آباد کہا تھا. آخر دم تک کمال شجاعت کے ساتھ اس پر ثابت قدم رہے. چنانچہ روز عاشورہ اور اس سے قبل و بعد کے دلخراش اور جگر سوز حالات, جہاں تمام عز و اقارب, آوان و انصار سب کے سب آنکھوں کے سامنے جا بحق ہو گئے ہوں, سب کو تڑپتے اور دم توڑتے دیکھا ہو, دوسری طرف بچوں اور بیویوں کی تڑپا دینے والی صدائے العطش بھی دعوت انتقام دے رہی ہو, ایسے جذبات آفری اور نازک ترین حالات میں بھی خود کو قابو میں رکھنا, دشمنوں کی اصلاح کرتے رہنا اور آخری سانس تک ان کو دعوت غور و فکر دینا فوق العادہ کردار و اخلاق اور بلندی نفس کا پتہ دیتا ہے, اور رہتی دنیا تک انسان کے لیے درس ہے کہ صرف دشمنوں کی موت کے گھاٹ اتار دینا یا صفوف آدھا کو چیر دینے کا نام ہی شجاعت نہیں ہے, بلکہ ہنگام خوف و خطر اور مقام آزمائش و امتحان میں اطمینان نفس اور سکون قلب کے ساتھ اپنے مقصد پر ثابت قدم رہنا سب سے بڑی شجاعت ہے۔ یزیدی فوج کے سردار حر ابن یزید ریاحی نے فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنی حراست میں لینے کے ارادے سے لجام فرس پر ہاتھ ڈال دیا۔ اس کے جسارت پر جذباتی تقاضوں کی پرواہ کیے بغیر امام حسین علیہ السلام اور انصار حسینی نے ایثار و فداکاری کا وہ عملی نمونہ پیش کیا جس کی مثال سے تاریخ کا دامن خالی ہے۔ کثیر تعداد میں مگر تھکے ہارے لشکر کو بغیر کسی معاوضے کے سیراب کر دینا اور انسانوں کی ہی نہیں بلکہ جانوروں تک کی جان بچا لینا انفاق کا اعلیٰ ترین نمونہ اور مما رزقناہم ینفقون کی زندہ تفسیر ہے۔ عظمت اخلاق کا بہترین شاہکار یہ بھی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہمراہیوں اور ساتھیوں کی تعداد کم ہونے کے خوف یا بڑھانے کی فکر میں کبھی بھی آئندہ کے خطرات و مشکلات کو پس پردہ نہیں رکھا۔ اس کے برخلاف ہر ہر موقع پر صورتحال سے باخبر کرتے رہے اور یہاں تک کہ شب عاشور واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اپنے فیصلے پر شرمندہ ہے تو میری طرف سے اس پر کوئی دباؤ نہیں۔ حلم و بردباری کا یہ عالم کہ کسی حساس موقع پر بھی آتش غضب اپنی لپیٹ میں نہ لے سکی اور کبھی بھی جوش و جذبات نظم و نسق اور سکون کے خلاف نہ ابھار سکے۔ چنانچہ لب فرات نش شدہ خیام حسینی کا حر کی مزاحمت کے بعد بے آب و گیا میدان میں نصب کیا جانا صبر و تحمل کی عظیم الشان مثال ہے۔ حکم امام کی اطاعت اور مرضی معصوم پر صدق دل کے ساتھ راضی رہنے کا جس انداز سے کربلا کے سپاہیوں نے مظاہرہ کیا ہے دنیا اس کی مثال لانے سے قاصر ہے۔ وہ خیام جو حضرت عباس علمدار نے اپنے ہاتھوں سے نصب کیے تھے اور زمین پر نشان کھینچ کر دشمنوں کو چیلنج کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ کس کی ہمت ہے کہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ سکے، وہی عباس علمبردار امام کے حکم کے بعد خود اپنے ہی ہاتھوں سے خیام کو ہٹا کر اطاعت امام کے دعوے داروں کو مخاطب کرتے ہیں کہ اپنی خواہشات اور جذبات کے طوفان میں بھی حکم اور خواہش امام کو مقدم رکھنا ہی اصل اطاعت ہے۔ خون کے پیاسے دشمنوں کے نرغے میں گھرنے کے باوجود بھی امن پسندی کا وہ مظاہرہ کیا کہ آخر وقت تک جنگ و جدال سے بچنے کے لیے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش جاری رکھی۔ چنانچہ تیسری محرم کو جب پسر سعد والد کربلا ہوا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ اگر اب بھی کوفہ والے مجھے نہیں چاہتے تو میں وطن واپس جانے کو تیار ہوں۔ مصائب و آلام کی شدت اور پیاس کے غلبے کے باوجود کسی ساتھی یا صحابی اور کم سن بچوں کی طرف سے بھی ایک حرف شکایت تک نہ سنائی دینا اخلاق کی ہم آہنگی اور عزائم کی پختگی کا عظیم شاہکار ہے۔ جب جناب حر یزیدی لشکر سے نکل کر امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہونا چاہتے تھے تو امام حسین علیہ السلام اور حسینی سپاہیوں کا بغیر کسی شکوہ و شکایت مہمان کا استقبال عفو گزر کا انسانیت کو واضح درس دے رہا ہے کہ اگر دشمن بھی قابل اصلاح ہو تو اس کی اصلاح کی راہیں نکالنی چاہیے اور اس کے ساتھ خشونت و سخت گیری سے پیش آنے کے بجائے اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ حضرت امام حسین اور انصار حسینی کا یہ مثالی کردار اور وادی کربلا پر ان کے بلند اخلاق کے اعلیٰ ترین نمونے آواز دیتے رہے ہیں کہ حسینی وہی ہے جو عزم محکم اور عظیم کردار و اخلاق کا مالک ہو، جو اپنی خواہشات کا تابع نہ ہو اور جس کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب چیز اطاعت پروردگار اور خدمت خلائق ہو۔
زہرا زہرا مادر مادر جان،
اس طرف زینب دلگیر یہ کرتی تھی دعا، میرے فرزند ہوں پیاسے میرے بھائی پہ فدا،
پورا سر سانی زہرا کی دعا ہو کے رہی،
لاش بچوں کی جو دیکھی تو یہ زینب نے کہا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ۔ تو اپنے میزبان گلشن نقوی کو آج کی دوسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے، سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
Thank you.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 12 مرداد، 5 محرم اور 3 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پانچ محرم سن 61 ہجری قمری کو عبیداللہ ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام سے جنگ کے لیے 1000 نفری سپاہ کربلا کی طرف بھیجنے کے بعد زہر بن قیس نامی ایک شخص کو 500 سواروں کے ساتھ کوفے کے پل پر کھڑا رہنے کی ہدایت دی تاکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے کوفے سے باہر نکلنے والے افراد کو روک سکے۔ عامر بن ابی سلامہ نے، جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے جا رہے تھے، زہر بن قیس اور اس کے سپاہیوں پر حملہ کر دیا۔ عامر بن ابی سلامہ سپاہیوں کے بیچ میں سے نکلے لیکن کسی میں بھی ان کو روکنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ عامر کربلا پہنچ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مل گئے اور جام شہادت نوش کیا۔ عامر بن ابی سلامہ حضرت علی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے اور حضرت علی علیہ السلام کا ساتھ دیتے ہوئے کئی جنگیں انہوں نے لڑی تھیں۔ تین اگست سن 1342 عیسوی کو مشہور اطالوی سیاح کرسٹوفر کولمبس نے ہندوستان کے لیے نئے راستوں کی تلاش کی خاطر اسپین سے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ 33 دن کے سفر کے بعد وہ اور ان کے ہمراہ 120 ملاح اپنے 3 بحری جہازوں کے ساتھ ساحل پر لنگر انداز ہوئے۔ کولمبس اور ان کے ساتھی سمجھ رہے تھے کہ وہ ہندوستان پہنچ گئے ہیں، تاہم یہ ہندوستان نہیں بلکہ براعظم امریکہ کا ایک جزیرہ سیلواڈور تھا۔ براعظم امریکہ اس وقت تک اہل یورپ کی نگاہوں سے دور تھا اور یورپ والے یہاں آباد قوموں کے وجود سے بالکل بے خبر تھے، لہذا انہوں نے کرسٹوفر کولمبس کے سیلواڈور کے ساحل پر اتفاقی آمد کو براعظم امریکہ کی دریافت قرار دے کر اس کا سہرا ان کے سر باندھ دیا۔ حالانکہ کولمبس کی آمد سے پہلے وہاں مسلمان عرب سیاحوں کی آمد کے آثار اور شواہد موجود تھے، جن میں سے بہت سے آثار خود کولمبس اپنے ساتھ اسپین سے لے کر آئے تھے۔ پانچ محرم الحرام سن 1310 ہجری قمری کو ایران کے شمال مغربی علاقے آذربائیجان سے تعلق رکھنے والے ممتاز عالم ملا احمد نے وفات پائی۔ وہ فاضل مراغی کے نام سے معروف تھے۔ انہوں نے حوزہ علمیہ نجف اشرف میں مشہور اساتذہ مثلا شیخ مرتضیٰ انصاری کے زیر سایہ فقہ، اصول اور دیگر علوم حاصل کیے۔ وہ ایران واپسی کے بعد درس و تدریس میں مشغول ہوئے۔ فاضل مراغی نے متعدد کتابیں بھی تحریر کیں۔ تین اگست سن 1978 عیسوی کو پیرس میں غاصب سہنی حکومت نے ایک دہشت گردانہ کاروائیاں کر کے تنظیم آزادی فلسطین پی ایل او کے نمائندے عز الدین قلق کو قتل کر دیا۔ اس واقعے میں ان کا ایک معاون بھی مارا گیا۔ 70 اور 80 کے عشروں کے دوران سہنی حکومت کی بدنام زمانہ جاسوس تنظیم موساد نے پی ایل او کے متعدد رہنماؤں کو قتل کیا تاکہ اس تنظیم کو کمزور کر کے گٹھ جوڑ پر مجبور کر سکے۔ اگرچہ تنظیم آزادی فلسطین نے بالآخر صہیونی حکومت کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، لیکن ملت فلسطین ایک زندہ قوم کی حیثیت سے آج بھی صہیونیوں کے مقابلے پر ڈٹی ہوئی ہے۔ بارہ مرداد 1358 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوریہ ایران کا آئین مرتب کرنے کے لیے مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل کے انتخابات منعقد ہوئے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی اور پہلے عام انتخابات کے انعقاد کے بعد ایران کے مختلف حلقوں میں آئین مرتب کرنے کی بحث چھڑ گئی۔ اس بنا پر آئین کا مسودہ، جو امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کے حکم سے تیار کیا گیا تھا اور جس کا انقلابی کونسل اور عبوری حکومت نے جائزہ لیا تھا، دانشوروں اور عوام کی رائے اور نظریات جاننے کے لیے اخبارات میں شائع کیا گیا۔ اس کے بعد مجلس خبرگان کی تشکیل پر مبنی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت پر عبوری حکومت نے 12 مرداد 1358 ہجری کو مجلس خبرگان کے انتخابات کرانے کا اعلان کیا۔ ان انتخابات میں عوام کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی اور 75 نمائندوں کا انتخاب کیا۔ 28 مرداد 1358 ہجری شمسی کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پیغام سے مجلس خبرگان کا افتتاح ہوا اور اس نے آئین کی تیاری کا کام شروع کیا۔ اب مجلس خبرگان کے 88 ارکان ہوتے ہیں۔ اگست 2008 عیسوی کو روس کے مشہور مصنف، ناول نگار اور مورخ الیگزینڈر سولجنیسٹن کا انتقال ہوا۔ وہ قفقاز کے علاقے میں 1918 میں پیدا ہوئے۔ نازی جرمنی کے حملے کے بعد وہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے محاذ جنگ پر چلے گئے اور دشمن کو شکست دینے میں اہم کارنامے انجام دیے، جس کو دیکھتے ہوئے روسی حکومت نے انہیں کئی تمغوں سے نوازا۔ شولجے اگرچہ کمیونسٹ پر یقین رکھتے تھے، لیکن اسٹالین کی تشدد آمیز پالیسیوں کے شدید مخالف تھے، جس کی وجہ سے انہیں سائبیریا میں لیبر کیمپ میں بھیج دیا گیا۔ برسوں تک قید و بند کی صعوبتیں جھیلنے کے بعد انہیں 1956 میں رہا کیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی بعض کتابیں تباہ کرائیں۔ سولجنیسٹن کو 1970 میں ادب کا نوبل انعام دیا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ۔ اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس ختم ہو جائے گی۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد ان خلقت فسوي وقدرت وقضي وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي